اکثر فلسفیوں کو معلمین بھی کہہ دیا جاتا ہے، اقبال کو بھی ایک معلم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، بلکہ لفظ کا صحیح ترین اطلاق ہوگا۔ اگر برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل نو کے طویل عمل میں اقبال کے کردار کا تجزیہ کریں تو صحیح معنوں میں ایک معلم قوم کی حیثیت سے اپنا تاریخی کردار ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں، بلکہ اگر انہیں عصر حاضر کا ایک عظیم معلم قوم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے ایک مثالی معلم قوم کی طرح اپنی قوم کی ذہنی، جذباتی، فکری اور اجتماعی ضرورتوں کو محسوس کیا، ان کے مسائل کا دقت نظر سے تجزیہ کیا، ان کے سرد و خنک سینوں میں مقصد حیات کا شعلہ بھڑکایا، ان کے دلوں میں زندہ رہنے کی مانگ بیدار کی، انہیں بتایا کہ جذبے کی حرارت، کردار کی صلابت اور ارادے کی قوت قوموں کی زندگی میں کیا معنی رکھتی ہے۔ انہوں نے اپنی قوت تخلیق، تاثیر سخن اور اخلاص فکر سے ایک پوری قوم کے اندر ایک عظیم تبدیلی پیدا کر دی۔ انہوں نے قوم کو جو نصب العین دیا وہ بیک وقت مثالی بھی تھا اور حقیقت پسندانہ بھی۔ جنوب مغربی ایشیا میں ایک آزاد اور اسلامی مملکت کی تشکیل، ایشیا میں ایک نئے اسلامی تمدن کی صورت پذیری اور عالم اسلام کا اتحاد، اقبال کے نصب العین کے تین بنیادی زاویے ہیں۔ جنوب مغربی ایشیا میں ایک آزاد اسلامی مملکت کا قیام ان کی وفات کے صرف 9 سال بعد عمل میں آ گیا، اور عالم اسلام کے واقعات کی رفتار اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اقبال کا مرتب کیا ہوا نصاب فکر و عمل شعوری اور لاشعوری دونوں پر ایک نئی اسلامی دنیا کی تشکیل میں نہایت گہرے اور دور رس اثرات کا حامل ثابت ہو رہا ہے۔
علامہ اقبال جو ہیں وہ عاشق ایران تھے، ایران کے فریفتہ تھے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایران کا سفر نہیں یعنی کیا، اور ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ ایران آ جائیں اور ایران کو سامنے سے دیکھیں۔ لیکن ایک روحانی جو رشتہ تھا، روحانی رابطہ تھا جو ایران کے ساتھ، وہ انہوں نے کتابوں میں مطالعہ کیا ایران کے بارے میں، ان کو ایران کے لفظ سے اور خود ایران کے ملک سے ان عشق تھا۔
شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا ایران سے لگاؤ ان کے کلام سے واضح طور پر نمایاں ہے۔ وہ جب بھی ایران یا ایران سے وابستہ شخصیات اور مقامات کی بات کرتے ہیں تو جہاں ان کے اس خطے ارضی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہیں ان کا عمیق مطالعہ اور گہری شناخت بھی کھل کر سامنے آتی ہے۔ انہوں نے ایرانیوں کے افکار کا بھی بخوبی مطالعہ کر رکھا ہے، چنانچہ اپنی مشہور فارسی غزل کے ایک شعر میں فرماتے ہیں: قوتها زد در ضمیر زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما۔ کلام اقبال میں ایرانی مقامات کے ضمن میں خود لفظ ایران اور فارس یا پارس سب سے اہم نظر آتا ہے۔ اس کی تکرار قریباً 34 بار ہے، یعنی کلام فارسی اور اردو کلام میں۔ علامہ اقبال نے اپنے اردو اور فارسی کلام میں کئی بار ان الفاظ کا استعمال کیا ہے، ان میں صرف یعنی گزیدہ جو ہیں، یعنی تعداد تو بہت ہے، ان میں سے کچھ میں بیان کروں گا کہ بانگ درا کی ایک نظم بلاد اسلامیہ ہے جس جہاں اقبال عشق رسول صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار ہیں۔ اس نظم کے آخری اشعار میں لفظ فارس خاص علامتی معنوں میں استعمال ہوا ہے: ہے اگر قومیت اسلام پابند مقام، ہند ہی بنیاد ہے اس کی، نہ فارس ہے نہ شام۔ یہاں فارس کا لفظ ہند و شام کے ساتھ آیا ہے جو مسلمانوں کے مشہور ممالک میں شمار ہوتے ہیں، جن میں مختلف النسل لوگ رہتے ہیں، لیکن علامہ کے نزدیک سب مسلمانوں کا ایک وطن اور ایک ملک ہے، اور وہ ہے یثرب۔ اس لفظ کے ساتھ اسی معنویات کو بال جبریل کی ایک غزل میں مخصوص کیا گیا ہے: تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر۔ ایران کا لفظ اسرار خودیمه. در بیان این که خودی از عشق و محبت استحکام میپذیرد که ذیل که یک شعر می یون نظر آتا ہے، ما که از قید وطن بیگانه ایم، چون نگه نور دو چشمیم و یکیم، از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما. اس شعر میں علامہ جغرافیائی وحدتون کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باوجود کہ ہم حجاز اور چین و ایران کی جغرافیائی حدوں میں ہیں، لیکن اصل میں ایک سرخوش صبح کی شبنم کی طرح ہیں اور حجاز و چین و ایران کا امتیاز نہیں کرتے ہیں. رموز بے خودی کے آخری حصے میں خلاصہ مطالب مثنوی در تفسیر سورہ اخلاص کے ایک بند میں بھی اسی طرح کے خیال کا اظہار کرتے ہیں. عشق در جان و نسب در پیکر است، رشته عشق از نسب محکمتر است، عشق ورزی از نسب باید گذشت، حمز ایران و عرب باید گذشت. و اس شعر میں بھی جغرافیایی حد بندیون کی نفی کے ساتھ ساتھ نسل و نسب کی جکر بندیون کا بھی انکار کرتے ہوئے عشق کے میدان میں ان سب کو چھوڑ کر گزرنے کی تلقین کرتے ہیں. ایران وہ تہذیبی گہوارہ ہے جس کی تہذیب و تمدن کی عمر کئی ہزار سال سے زیادہ ہے. اس میں بہت سے بادشاہوں نے حکومت کی ہے، لیکن ہر خاندان کی حکومت یکے بعد دیگری ختم ہوئی ہے، جبکہ ملک ایران اور ایرانی قوم تا ابد زندہ ہیں.
ان کو ایران کے لفظ سے اور خود ایران کے ملک سے ان عشق تھا، اور یہ بالکل ان کی شاعری میں، ان کے کلام میں، ان کی نثر میں، ہر چیز میں جو ہے وہ بالکل یہ سامنے کی بات ہے. یہ جو ہے میں نے اپنا مقالہ جو ہے اس طرح کے انتخاب کیا تھا کہ ایرانی مقامات کی جو علامتی معنویات ہے علامہ اقبال کی شاعری میں، میں نے اس کا انتخاب کیا. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ علامہ اقبال کی شاعری میں یا علامہ اقبال کے کلام کو مطالعہ کرتے ہوئے شخصیات کا بہت یعنی مطالعہ کیا گیا ہے، یعنی ایرانی شخصیات جو ہیں، والی سینا ہے، فارابی ہے، البیرونی ہے، اس طرح کے بہت سے یعنی ایرانی شخصیات ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اور دوسری طرف جو ہے یعنی بعد کے آنے والے مفکر جو ہیں اور دانشور لوگ جو ہیں، اس کے بارے میں علامہ اقبال کے خیالات کی تفسیر بھی کی ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ اس منظر کو بہت سے یعنی کم دیکھا گیا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں، علامہ اقبال کے کلام میں ایرانی مقامات کا کیا یعنی جگہ ہے، کیسی کیا مناسبت ہے ان کی شاعری میں. میں نے اس منظر سے اس کو دیکھا. اب دیکھیں علامت کے بارے میں جو ہے، علامت ایک واسطہ ہے، ایک میڈیا ہے کہ شاعر اس کی مدد سے اپنے اندیا کو، اپنے یعنی اپنے دل میں، اپنے ذہن میں جو بات ہے وہ سامنے لانے کے لیے علامات کے میڈیا سے، علامات کی یعنی کے واسطے سے استفادہ اٹھاتا ہے. میرے خیال میں ایران خود یعنی ایک کھلی یعنی ایک علامت ہے علامہ اقبال کے لیے، ایک وہ ایران جو بہت پرانے زمانے سے مقتدر ملک رہا ہے، وہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے، اس میں باخرد لوگ، بہت دانشمند لوگ جنہیں وہ رہ چکے ہیں پرانے زمانے میں، لیکن اپنے اس علم و دانش کے باوجود وہ ان کو اسلام کے سامنے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ان کو شکست ہوئی، فتح یاب نہیں ہو سکے. اور یعنی میرے خیال میں جو ہے ایک ایران کا ایک دوسرا منظر بھی ہے علامہ اقبال کے ہاں، یعنی ایک اور خیال ہے وہ ایران اسلامی ہے، یعنی جو اسلامی ایران ہے اس کے بارے میں ہے. ایرانی نے جب اسلام کو قبول کیا، یعنی اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایرانیوں نے بہت بیش بہا خدمات سر انجام دی، یعنی اسلام کے لیے، اسلامی دنیا کے لیے.
ایران کو انہوں نے ایک ایسی عظیم سلطنت کی علامت کے طور پر شمار کیا ہے جس کی طاقت اور عظمت کے باوجود اب اس طاقت و سلطنت کے صرف نشانات باقی ہیں. آدبایا مہر ایران کو اجل کی شام نے، عظمت یونان و روما لوٹ لی ایام نے. اس شعر میں مہر اور شام کے الفاظ میں رعایت کی وجہ سے اور لفظ مہر اور اس کی علامتی معنویت یعنی آئین مہر کا مفہوم اور اس کے ساتھ ساتھ شام کے لفظ میں ایہام نے بھی شعر کی معنویت کو دوچند کر دیا ہے. آئین مہر یا میترائزم یا وہ دین جس کی بنیاد سورج کی پرستش پر ہے، ایران باستان میں سورج، عدالت، پیمان و غیرہ کی علامت تھا اور دین زرتشت سے پہلے ایرانی لوگ اسی دین کے پیروکار تھے. یہ شعر بانگ درا کے ایک نظم گورستان شاہی میں شامل ہے. پھر میں کچھ چھوڑ دیتا ہوں. علامہ اقبال نے ایرانی مقامات میں بہت سے شہروں، دریاؤں اور پہاڑوں کا بھی ذکر کیا ہے اور ان سے بھی خاص معنویت مراد لی ہے. اصفہان، تبریز، شیراز، خانسار، کاشان، همدان، تهران، خراسان، کوهستان، الوند، دماوند، البرز، بیستون اور زایندرود که نام ان کے اردو اور فارسی کلام میں ہمیں ملتے ہیں. اب یعنی ان ناموں میں سے صرف دو نام جو ہیں میں ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اصفہان ایک ایسا تاریخی شہر ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے یونیسکو کی طرف سے اس کو اسلامی ممالک کے دارالحکومت کا نام بھی دیا گیا ہے. اس شہر کے بڑے نامور ادیب، شاعر اور عالم گزرے ہیں جن سے علامہ اقبال بے خوبی واقف تھے. خاص طور پر کہ زایندرود جس سے انہوں نے اپنا تاریخی نام زندارود منسوب کیا ہے، اسی شہر کا ایک بڑا دریا ہے. یہ دریا اس لیے اس نام سے پکارا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے چونکہ وہ اپنے راستے میں بہت سے باغات اور کھیتیوں کو سیراب کر کے آگے بڑھتا ہے اور اس وجہ سے یہ باغات اور کھیت زندہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام زندرود بھی کہا گیا ہے. جملہ پڑھوں گا کہ کلام اقبال میں مذکور ایرانی مقامات میں سے ایک تبریز ہے. یہ شہر ایران کا وہ مشہور ثقافتی اور تہذیبی شہر ہے جو اقبال کے لیے ایک اور خاص کشش رکھتا ہے. وہ کشش شمس تبریزی کی وجہ سے ہے چونکہ خود اقبال مولانا روم کے شیدائی ہیں اور مولانا روم شمس تبریزی کے عشق روحانی میں گرفتار تھے، اس لیے وہ اپنے مرشد معنوی کے محبوب شہر تبریز کا بھی عشق و محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اسرار قدیم میں ایک جگہ لکھتے ہیں، پیر تبریزی ز ارشاد کمال جوس راه مکتب ملا جلال. یہاں پیر تبریزی سے مراد وہی شمس تبریزی ہے. اقبال اپنے کلام میں جب تبریز کا نام لیتے ہیں تو گویا ظرف کہہ کر مظروف مراد لیتے ہیں. ذیل کے شعر میں روم سے مراد مولانا رومی ہیں اور تبریز سے مراد شمس تبریزی ہیں. اسی طرح کے اشعار ہیں، کیمیا پیدا کن از مشت گلی، بوسه زن بر آشنای کاملی، شمع خود را همچو رومی بر فروز، روم را در آتش تبریز سوز. اوپر پیش کرده سب اشعار که مطالعه سے به خوبی اندازه ہوتا ہے کہ اقبال کو ایران کے شہروں، پہاڑوں اور دریاؤں سے کس قدر قلبی وابستگی ہے اور زندگی کے اعلی حقائق و معارف کے بیان میں انہوں نے ان مقامات کو علامت کا درجہ دے کر اردو اور فارسی شاعری کو کس قدر پرثروت کر دیا ہے. اس ضمن میں قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو ایران میں آنے کا اتفاق نہ ہوا. بے شک اگر ان کو اس وقت کے سیاسی حالات اور ارباب اقتدار ایران آنا دیتے اور وہ ایران کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے، یقیناً ایران کی اس سے بہت بہتر تصویر ان کے کلام میں منعکس ہوتی. لیکن اب صرف افسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس عاشق ایران کو یہ محرومی ابد تک رہی. البته یہ بات ناقابل فراموش ہے کہ انہوں نے جو سفر معنوی ایران میں کیا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا بعید از امکان ہے.
اب جو ہے یعنی میں نے کہا کہ وہ شخصیات کا بہت خاصہ مطالعہ کیا گیا ہے اور ایران کا ملک جو ہے بطور ایک یعنی کھلی معنویت ہے. اس کے اندر بہت سے شہر ہیں، بہت سے پہاڑ ہیں، دریا ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اظہار خیال کیا ہے. ان میں میں اگر ان کا نام یعنی گننا چاہوں تو وہ بہت ہے. اصفہان ایک خاص شہر ہے، اس کے ساتھ ہمدان ہے، تبریز ہے، خانسار ہے، ہمارے پہاڑوں میں الوند ہے، دماوند ہے، ہمارے دریاؤں میں زایندرود ہے. کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کا نام جو ہے یعنی بعد میں انہوں نے اپنا نام زندہ رود رکھا تھا. زندہ رود اس وجہ سے انہیں, چونکہ زیادہ رود کے بارے میں بھی اس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ مردہ کھیتوں کو زندہ کرتا ہے دریا, اور علامہ اقبال نے اپنا نام اس میں سے انتخاب کیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں ایران اور ایرانی مقامات جو ہیں بطور علامات جو ہیں علامتیں موجود ہیں, اور علامہ نے اپنے خیالات کی ترسیل کے لیے, ابلاغ کے لیے انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے تاکہ اپنے پیغام کو اچھی طرح سے یعنی دنیا کے سامنے بتا سکیں. ایک بات یہ میں یعنی ضرور یہ کہنا چاہوں گا یہ ہے کہ اگر ایران کے ایک شہر کا نام ہے اور دوسرے شہر کا نام نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے اس شہر سے بہت محبت ہے اور ایک شہر سے محبت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایران کے ایک شہر جو ہے, ایران کے ایک شہر جو ہیں, یہ علامہ اقبال کے لیے پوری اسلامی دنیا کی ایک علامت ہے. ہر ایک شہر جو ہے اور وہ اسلامی ممالک کے ایک شہر کو, ایک گاؤں کو, بلکہ وہ جب وہ طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں ایرانی شہر کو بھی طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس وجہ سے وہ ان کو جو ہے اپنی شاعری میں, اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں.
عصر حاضر میں تاریخ کے عمل کی جدلیت کو سمجھنے میں اقبال نے جس بصیرت کا اظہار کیا وہ حیران کن بھی ہے اور سبق آموز. وہ صمیم قلب سے مشرق اور ایشیا کی مظلوم و محکوم اقوام کی بیداری اور آزادی کے خواہاں تھے. اگرچہ ان کا پیغام عالمگیر ہے اور وہ ادبیات عالم میں پورے مشرق کی نمائندگی کرتے ہیں, تاہم ان کی نظریں خاص طور پر ایشیا کی بیدار ہوتی ہوئی اقوام کی صورت احوال پر مرکوز تھی. ان کی شاعری میں 20ویں صدی کے اوائل کے ایشیا کی بہت سی اہم تحریکات کا پرتو ملتا ہے. وہ ایشیائی اقوام کے ہر نئے اقدام کو دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں. آزادی کی ہر تحریک میں انہیں ایشیائی تہذیب کی برتری اور تاریخ عالم میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے امکانات کا سراغ ملتا ہے. ان کا یہ کارنامہ کم اہمیت کا حامل نہیں کہ انہوں نے 20ویں صدی میں اردو شاعری کو پورے ایشیا کے احساسات اور امنگوں کا ترجمہ بنا دیا. اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے اسلامی دنیا کو بالخصوص ایک نئی زندگی کا پیغام دینے کے علاوہ اسے ایک نیا فکری, انسانی اور تاریخی تناظر بھی عطا کیا. ان کی شاعری میں اسلام کی نشاط ثانیہ کی آرزو کے ساتھ ساتھ مظلوموں اور محکوموں کی صورتحال کا تجزیہ بھی ملتا ہے. انہوں نے نہایت واضح انداز اور مؤثر ترین پیرائے میں مغرب کے استعماری نظاموں سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا. انہوں نے مشرقی اور ایشیائی اقوام کو خود شناسی, خود نگری اور انہیں قوت اور توانائی کے حصول کی راہ دکھائی, لیکن قوت اور توانائی کو عالمگیر انسانی اخوت اور انسانی فلاح و بہبود کے بلند مقاصد کے لیے صرف کرنے کا سبق بھی صراحت کے ساتھ دیا. سب سے بڑھ کر یہ کہ اس قوت پسندی کے باوجود انہوں نے ہر نوع کے استعمار و استبداد کو رد کر دیا, اور صرف ان مقاصد عالیہ کی نشاندہی کی جو مجموعی طور پر پوری انسانیت کے لیے قابل آرزو ہو سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کا فکر و فن آج بھی حیات آفرین تصورات کا سرچشمہ ہے. انہوں نے جس طرح مشرقی اور ایشیائی اقوام کو ایک نئے فکری انقلاب سے دوچار کیا, اس کی پیش بینی خود ان کے ہاں بھی موجود.
کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی, گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی نا بندی, خاکی ہے مگر اس کے انداز ہے افلاکی, رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرکندی, سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے, آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی
آدمی کو سکھاتا ہے آداب خداوندی
ہاں خودی کی جلوتوں میں کبریائی خودی کی خلوتوں میں مصطفیٰ زمین و آسمان و عرش و کرسی خودی کی زد میں ہے ساری خدائی خودی کا سر نہاں
خودی کا سر نہاں
خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ
خودی کا سر